أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. بلغ العلا بكماله كشف السجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله. بزرگان ملت اور صدرعظم اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ کی شخصیت کے اس پہلو کو سماعت فرمایا کہ جس کی خصوصیت اسلام سے قبل بھی لوگوں پر مسلم رہی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو مشکل حالات اور واقعات اس وقت اسلام کو درپیش آئے ان سے جس احسن طریقے سے آپ نکلے، اور اس نازک مرحلوں پر جس طرح آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا، ان چیزوں کو بھی آپ نے سماعت فرمایا. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مختلف احادیث مبارکہ میں جو آپ کی فضیلت، آپ کی شان و مرتبہ، آپ کے مناقب و فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہ کچھ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری سے، کہ جس میں راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر کا پلو پکڑے ہوئے تیزی سے داخل ہوئے، یہاں تک کہ جو آپ کے کپڑا تہبت بندی ہوئی تھی وہ اتنی ہٹی کہ آپ کی پنڈلی نظر آنے لگی. یعنی اس کو اس طرح کہہ دیا جائے کہ ایک آدمی کسی خاص حالت کے اندر داخل ہوا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا اور فرمایا کہ تمہارا یہ ساتھی کسی سے لڑ کر آیا. ابو بکر صدیق کو دیکھ کر پوچھتا، جس حالت میں داخل ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا یہ ساتھی کسی سے لڑ کر آیا. حضرت ابو بکر صدیق نے سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے مجھ میں اور عمر بن خطاب میں کسی معاملے پر تکرار ہو گئی، اور میں نے ایک ایسی بات کر دی کہ جس سے وہ بہت ناراض ہوئے. بعد میں میں نے اس بات کی ان سے معافی مانگی تو انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا. میرے منہ سے ایک بات نکل گئی، ہو جاتا ہے جب تکرار ہوتی ہے تو جان بوجھ کے نہیں، بعض دفعہ غیر ارادی طور پر بھی انسان کے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے، تو میں نے اس کی ان سے معافی مانگی لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کی. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، اللہ تمہیں معاف کرے. تین دفعہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. بعد میں حضرت عمر بن خطاب کو اس بات کا احساس ہوا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے، پوچھا، کہنے کے نہیں گھر سے آواز آئی تو وہ تو نہیں ہے. حضور کی بارگاہ میں گئے. حضرت عمر فاروق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گیا. وہاں جب گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کی طرف دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. مطلب دو ایسی علامات تھیں جن سے صحابہ کرام پہچان لیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید ناراض ہیں یا غصے. ایک علامت تو یہ تھی کہ چونکہ آپ کا رنگ بڑا سرخ و سفید تھا, بڑا کہنا چاہیے آپ کا جو رنگ حدیثوں میں آیا ہے وہ ہے کہ گلابی رنگ میں اگر ہلکا سا سنہرا رنگ ڈال دیا جائے, ہلکی سی پلاہٹ ڈال دی جائے تو وہ سنہرا بن جاتا ہے, سنہرا رنگ. اس رنگ گلابی میں ہلکا سا پلاہٹ کا ٹچ اگر آ جائے تو اس میں ایک سنہرا پن, یہ رنگ تھا آپ کا. اور حدیثوں میں آتا ہے یہی جنتی لوگوں کا بھی رنگ ہوگا. تو بس آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا یا ایک رگ تھی ان دونوں بھاؤں کے درمیان, یہ ابھر آتی تھی. اس سے صحابہ پہچان جاتے تھے کہ آپ بہت ناراض ہیں, یہاں ایک رگ تھی یہ پھول جاتی تھی. تو اب کیوں ہی حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ عمر کے داخل ہوتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو ہے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا, تو آپ گھبرا گئے. اور گھبرانے کے بعد ان دونوں گھٹنوں پر کھڑے ہو گئے. گھٹنوں کے بل کھڑے ہونا, یہ آج بھی ان کے ساری انتہائی تواضع کسی کو منانے کا ایک انداز تھا. گھٹنوں کے بل کھڑے ہونا, عرب ایسے ہی کھڑے ہوتے تھے کسی کو جب منانا مقصود ہوتا تھا گھٹنوں کے بل. اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے, عمر کا قصور نہیں. ارے کیا محبت, دیکھیں آپ کیا محبت تھی آپس میں, کیا سا تقویٰ تھا, کیسی اپنے ساتھیوں کو بچانے کی وہ تھی کہ یہ تو نبی ہیں, ان کی زبان سے اگر نکل گیا کہ جاؤ یہاں سے تو عمر کی تو دنیا خراب, آخرت بھی خراب, سب کچھ برباد ہو جائے گا اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ ایک حرف بھی نکل گیا. فوراً کھڑے فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے زیادتی ہوئی تھی, عمر کا قصور نہیں ہے, زیادتی مجھ سے ہوئی تھی. تو یہ دو دفعہ حدیث میں آتا ہے, یہ دو دفعہ آپ نے جملہ اس کا ارشاد فرمایا یا رسول اللہ زیادتی مجھ سے ہوئی تھی, یا رسول اللہ زیادتی مجھ سے ہوئی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے تم لوگوں میں مبعوث کیا تم سب نے میری تکذیب کی, اس نے میری تصدیق کی, تم سب نے مجھے منع کر دیا تھا میرے پاس نہیں. جس نے مجھے اللہ کا رسول مانا تھا وہ ابو بکر تھا. ابو بکر نے اپنی جان سے مال سے ہر چیز سے سب سے زیادہ میری مدد کی. کیا تم میرے خاطر میرے اس ساتھی سے درگزر نہیں کرو گے؟ کہتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صحابی نے کوئی رنج نہیں دیا, کوئی تکلیف نہیں دی, کوئی دکھ نہیں دیا. اب میرے خاطر میرے ساتھی سے درگزر نہیں کرو گے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ امام بخاری کی روایت, امام ترمذی اور ابن ماجہ. اچھا یہ ساری روایات جو ہیں یہ فضائل صحابہ کے باب ہیں حدیثوں میں, یہ وہاں یہ روایت ہے باب فضیلت الصحابہ فضائل میں, پھر ابو بکر صدیق کا باب ہے مختلف خلفاء کا, اس میں یہ حدیثیں درج. حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے, اس دوران ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے اور عمر بن خطاب بھی آپ کے ساتھ, دونوں کے ہاتھ آپ نے پکڑے ہوئے تھے. ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوا اور دوسرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا ہوا, دونوں آپ کے دائیں اور بائیں آپ کے ساتھ چل رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اور صحابہ کو دیکھا کہ اور صحابہ بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا ہے ایک ہاتھ, یہ منظر جب صحابہ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح سے اٹھیں گے, ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے میں عمر کا ہاتھ ہوگا. میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی کی بڑی مشہور نعت کا شعر ہے کہ کتنے محبوب ہیں سرکار کو بو بکر و عمر, کتنے محبوب ہیں سرکار کو بو بکر و عمر, دیکھیے دونوں کو پہلو میں سلا رکھا ہے, دونوں کو اپنے برابر میں سلا رکھا ہے. جب قیامت میں کہتے ہیں سب سے پہلے جب حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے روئے زمین پر جس کی قبر شک ہوگی وہ میں ہوں گا, اس کے بعد ابو بکر کی قبر شک ہوگی اور پھر عمر کی قبر شک ہوگی, جب ان کی قبریں شک ہوں گی تو ایک ہاتھ اسی طرح ہم قیامت میں اٹھیں گے. اب فضیلت ہے امام طبرانی اور حاکم کی روایت ہے, حضرت کہتے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر یہ بات کہا کرنے, جب بھی آپ یہ بات کہتے تھے تو اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتے تھے. کیا بات کہتے تھے؟ آپ فرماتے تھے اللہ کی قسم اٹھا کر کہ لوگوں ابو بکر کا لقب صدیق جان لو آسمانوں سے آیا ہے. اب آسمانوں سے مراد اللہ نے رکھا ہے. قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ یہ نبی تو اپنی خواہش سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے, اگر اس نبی نے کسی کو صدیق کہا ہے تو اللہ نے کہا ہے, کسی کو حیدر کہا ہے تو اللہ نے کہا ہے, کسی کو فاروق کہا ہے تو پروردگار عالم نے کہا ہے, کسی کو غنی کہا تو پروردگار عالم نے کہا ہے, یہ نبی تو اپنی زبان سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے. سماتے ہیں قسم اٹھا کر یہ بات کہا کرتے تھے کہ لوگوں یہ جو ابو بکر کا لقب صدیق ہے یہ آسمانوں سے آئے. امام حاکم, ابن سعد اور امام زہری ان کی روایت, فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حسان کبھی تم نے کچھ ابو بکر کے بارے میں بھی لکھا ہے, کوئی اشعار ہے ابو بکر کے بارے میں؟ کہنے کے بالکل یا رسول اللہ میں نے ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی اشعار کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا پڑھ کے تو سناؤ کیا کہا تم نے. پڑھ کے جو اشعار سنا اس کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ غار میں دوسرے دو, وہ غار میں دو میں سے دوسرے تھے, یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی ہے. جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر پہاڑ جبل ثور پر چڑھے, حالانکہ اس کے ارد گرد دشمن موجود تھے, پھر فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ابو بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب. جب یہ اثر پڑے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقت یا حسان ہوا کما قلتا, کہ اے حسان تو نے بالکل سچ کہا, حسان ابو بکر ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا, یعنی وہ میرا محبوب تمام صحابہ. غار میں وہی میرے ساتھ تھا. آپ دیکھیں اس حدیث میں مرتبہ مقام دیکھیں اور دو تین چیزیں دیکھیں جو بڑی اس میں زبردست ہمارے سامنے. ایک تو یہ کہ یہ آثار مسجد میں پڑے گا, حضرت حسان بن ثابت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری یہ کہ کسی کی فضیلت میں آثار لکھنا, کسی کی منقبت لکھنا, کسی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اپنے آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی فضیلت کو سماعت فرمانا, یہ کیسی زبردست سنت ہے, کیسا زبردست راستہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناخوانی کے ساتھ ساتھ فضائل صحابہ بیان کرنا, اس کے اوپر منقبتیں لکھنا, اولیاء کرام کی منقبتیں لکھنا,
ان کے اشعار کو سماعت کرنا اور سننا, یہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ جو مختلف ایام بزرگوں کے منائے جاتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بزرگوں کے فضائل و مناقب تو بیان کیے جاتے ہیں نثر میں اور نظم میں. تو یہ ایسی کون سی قباحت ہے, اس میں کون سی خامی اور برائی ہے؟ یہ تو سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے خود حضرت ابوبکر صدیق کی شان کے اشعار سماعت فرمائے اور اس کی تصدیق فرمائی.
اب متفقون علیہ حدیث امام بخاری امام مسلم نے اس کو روایت کیا, حضرت عبداللہ ابن عباس کے راوی فرمایا کہ میں اگر اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا, دوست خلیل بناتا, تو میں ابو بکر کو بناتا, لیکن اب وہ میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی یعنی میرے صحابی ہیں. یعنی خلیل کے دوست جب کسی کو, نبی کے جتنے بھی افراد ماننے والے ہوتے ہیں وہ صحابہ شمار ہوتے ہیں, ان کے خادم شمار ہوتے ہیں, ان کے غلام شمار ہوتے ہیں, ان کے مرید شمار ہوتے ہیں. اور خلیل اس لیے نہیں منایا کہ خلیل کے لقب کے ایک نبی گزر چکے, حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ آپ کا لقب, خلیل ایک ہی ہے. میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق تھے. ترمذی کی روایت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی قوم کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے, کسی بھی قوم کے لیے. کون سی بات؟ فرمایا کہ ان میں ابو بکر صدیق موجود ہوں اور وہ امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کرے. کوئی شخص اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کی موجودگی میں امامت کرے. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت تھی, حفاظ صحابہ موجود تھے, عمر میں بڑے آپ سے صحابہ موجود تھے, لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر امت کو پیغام دے دیا تھا کہ جان لو میرے بعد اگر کوئی شخص مرتبے اور مقام کا مستحق ہے جس کو مصلی اور امامت پر کھڑا کیا جائے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. یہ واضح اشارہ تھا آپ کی عظمت کا, آپ کی قدر و منزلت کا, آپ کے فضائل کا دوسرے صحابہ پر مقدم ہونے کا. یہ واضح اشارہ تھا کہ ابو بکر صدیق کی موجودگی میں کسی کو یہ گواہ شائبہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور مصلی پر کھڑا تھا. امام بخاری, امام نسائی اور امام احمد کی روایت, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل صلاۃ ہوں گے, نماز پڑھنے والے ہوں گے, ان کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا. جنت جب حساب و کتاب ہو جائے گا اور پھر ان کو جنت میں داخلے کا پروانہ دیا جائے گا, تو جب ان کو جنت میں بلایا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا ان میں نمازی کون ہیں, اس طرح پھر ان کو اسی دروازے سے جنت کا داروغہ پکارے گا. تو جو باقاعدگی سے پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے ہوں گے, عبادت گزار متقی ہوں گے, ان کے لیے خاص دروازہ جنت میں بنایا گیا ہے جس کو باب الصلاۃ کہتے ہیں. وہاں سے ان کو پکارا جائے گا نام لے کر اس دروازے سے. پھر فرمایا کہ جو اہل جہاد ہوں گے, جو شہید ہوں گے, شہدا ہوں گے, انہیں باب الجہاد سے پکارا جائے گا. پھر فرمایا جو صدقہ کرنے والے ہوں گے, کثرت سے صدقہ کرتے ہوں گے, انہیں باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. فرمایا جو کثرت سے روزہ رکھنے والے ہوں گے, انہیں باب الصیام یا باب الریان سے پکارا جائے گا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی روایت سن رہے ہیں, حضور فرما رہے ہیں, بہت سے صحابہ بیٹھے. فرمایا یا رسول اللہ, آپ کو ایک حسرت ہوتی ہے اور ایک خیال آپ کرتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو جس کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہیں, جس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا وہ تم ہی ہو. ہر دروازے کا ہر داروغہ یہ کہنے تو یہ غلط نہ ہوگا, جنت کے تمام در و دیوار اگر کسی کے مشتاق ہوں گے وہ تو سید ابوبکر صدیق کی ذات ہوگی, اور دروازے یہ فخر کریں گے کہ ابوبکر صدیق مجھ سے گزر رہے ہیں.
اسی لیے باب الریان بھی پکارے گا, باب الصدقہ بھی پکارے گا, باب الصلاۃ بھی پکارے گا, باب الجہاد بھی پکارے گا, ہر دروازہ پکارے گا کہ ابو بکر یہاں سے آ جائے.
فضل قدر و منزل عطا. امام ابو داؤد کی روایت, حاکم کی بھی روایت, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد مجھے وہ دروازہ دکھایا جس دروازے سے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی. مختلف دروازے ہیں جنت کے, کیونکہ طبقات مختلف ہیں, ان کے دروازوں کی تعداد بھی حدیثوں میں بھی آئی ہے, لیکن اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کتنے دروازے ہوں گے. فرمایا مجھے وہ دروازہ دکھایا گیا جس دروازے سے میری امت داخل ہوگی. ابھی حدیث بیان فرمائی, حضرت ابو بکر صدیق فرمانے کی, یا رسول اللہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور اس دروازے کو دیکھتا. خواہش پیدا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ابو بکر میری امت میں جو سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ تم ہی ہو. امت تو بعد میں آئے گی, میں نے یہ حسرت مٹا دی جو آپ کی حسرت تھی کہ سب سے پہلے, یعنی آپ کے ساتھ میں دیکھوں, اس کا مطلب ہے نبی کے بعد اگر کوئی دیکھے تو امت میں تو سب سے پہلے ہو گیا. فرمایا لہٰذا کیونکہ تم سب سے پہلے داخل ہو گئے, نتیجتاً نظر بھی سب سے پہلے تمہاری ہی پڑے گی. کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار کا غلام حضور کی بارگاہ میں کسی چیز کی خواہش کرے اور وہ پورا نہ ہو؟ چاہے وہ جنت ہی کی خواہش کرے, جنت کے کسی مقام کی خواہش کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی دعاؤں کو, ان کی التجاؤں کو رد نہیں فرماتے, کرتے پورا. فرمایا تم ہی سب سے پہلے داخل ہوگے, تمہاری نظر ہی سب سے پہلے دروازے پر پڑے گی. امام طبرانی کی روایت, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے اور خطبہ دیتے وقت آپ نے مسجد میں لوگوں کو سماعت فرمایا تو دیکھا ابو بکر نہیں بیٹھے خطبے میں, کام میں نہیں پہنچ سکے, نہیں آ سکے, کوئی مسئلہ ہوگا. تو جب دیکھا نہیں تو دو دفعہ پکارا ابو بکر خطبے کے دوران, یہ دو دفعہ آپ نے فرمایا. اور پھر یہ فرمانے کا فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے یاد کر خوشخبری دی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کا جو سب سے زیادہ, آپ کی امت میں جو سب سے زیادہ بہتر شخص ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. یعنی ان کی بہتری, ان کی عظمت کی بنا پر آپ نے دو دفعہ دیکھا کہ مجمع تو بے شک صحابہ کا موجود ہے مگر ان صحابہ میں سب سے بہتر شخص موجود رہی ہے. دو دفعہ فرمایا ابو بکر. محفلوں میں اچھے لوگوں کی موجودگی بھی جو ہے ان محفلوں کی قبولیت کے لیے بہت بہت معنی رکھتی ہے. اسی لیے محفلوں میں اچھے لوگوں کو بلانا, نیک لوگوں کو بلانا, یہ محفلوں کی اس کی جو قبولیت ہے اس کے لیے بہترین ایک چیز ہے. اپنی تقاریب میں اللہ والوں کو, نیک اہل اللہ کو بلانا, جو لوگ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں وہ برکتیں لوٹتے ہیں. اب متفق علیہ حدیث حضرت انس بن مالک راضی فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا. دس یعنی جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا تو آپ چھوٹے ہی تھے, بہت چھوٹی سی عمر میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. 10 سال آپ کی خدمت میں, سارے معاملات گھر کے اور جو آپ بڑے ہوتے گئے باہر کے معاملات آپ کی نظر میں تھے. اب یہ ایک ایسی روایت ہے کہ جس کو آپ بیان کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ ساری معاملات ہیں جو آپ نے دیکھے, اور متفق علیہ حدیث ہے امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوصال, جس میں جو وقت آپ کا بیماری کا چل رہا تھا جس میں آپ نے انتقال فرمایا, وہ دن ایک ہفتہ جو چلا اس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں.
کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں صحابہ کو نماز پڑھایا کرتے تھے جن دنوں میں آنگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی وجہ سے باہر تشریف نہیں لا سکے لا پاتے تھے. کہتے ہیں یہاں تک کہ پیر کا دن آ گیا, نمازیں پڑھا رہے ہیں روزانہ پانچ وقت, یہاں تک کہ پیر کا دن آ گیا, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, صفے بنی ہوئی ہیں, ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا, پردہ ہٹا کے ہمیں دیکھنا شروع کیا. کہنے جب آپ ہمیں دیکھ رہے تھے تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں, ان وجہ ورقت مصحفن, آپ کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا ہے. کان وجہ ورقت مصحفن, آپ کا چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا ہے. صحابہ کہہ رہے. اور یہ جو روایت ہے یہ نماز کی حالت کی روایت ہے, نماز پڑھ لیں سارے صحابہ, نماز کی حالت ہے کہ آپ نے پردہ ہٹایا اور پھر اس پردہ ہٹانے پر جب آپ کا چہرہ دیکھا گیا تو حدیث کے الفاظ یہ کہ آپ کا چہرہ ہمیں ایسا لگا جیسے قرآن کھلا ہوا ہے ہمارے سامنے. یعنی صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ آپ قرآن ہے کیا, دراصل میں سب کا سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف ہی تو ہے. واسطہ یا بالواسطہ گھوم کر جہاں بھی بات آئے گی وہ ہر ہر ورق پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف, آپ ہی کا بیان موجود ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کا چہرہ انور قرآن کھلا ہوا ہے. پھر آپ نے ثم تبسم, پھر آپ نے تبسم فرمایا, مسکرائے آپ. کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ مسکرائے. جب آپ مسکرائے یعنی ہم نے آپ کے چہرے کو بھی دیکھا کہ وہ حشاش بشاش معلوم ہوا, ہم نے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی دیکھی. اس سے مطلب صحابہ نے غالباً یہ گمان کیا کہ آپ کی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے, بہتر ہے. اب حدیث کے الفاظ یہ, بس ہم نے ارادہ کیا کہ اپنی نمازوں کی نیتوں کو توڑے اور حضور کی زیارت کی طرف بھاگیں. ہم اپنی نمازوں کی نیت توڑے اور کیا کہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی طرف بھاگیں. حدیث کے الفاظ دیدار کے لیے بھاگیں. تو ایک ہفتہ ہو گیا تھا حضور کو دیکھے ہوئے, کافی وقت ہو گیا تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے ہوئے. اب ایسے میں جب آپ نے پردہ ہٹایا اور صحابہ نے نماز کی حالت میں دیکھا کہ آپ کا چہرہ بھی اشاش بشاش ہے اور جناب آپ مسکرا بھی رہے ہیں, بس دل میں تڑپ تھی کہ اتنے دنوں سے دیکھا نہیں, اپنی نمازوں کی نیتوں کو توڑے اور ابو آر جائیں حضور کی زیارت کے لیے. اب ایک عجیب سی حالت میں نماز کے دوران ہجانی کی کیفیت پیدا ہو گئی, مسجد کی جو صفحیں ہیں اس میں عجیب سی ایک ہجان پیدا ہو گیا. بعض صحابہ نے تالیاں بجانا شروع کی تاکہ ابو بکر صدیق کو بتائیں کہ نماز ختم کریں, پیچھے آ جائیں, حضور نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں. بعض نے بلند آواز سے سبحان, یعنی وہ تمام علامات جس سے امام کو یہ بتایا جائے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں, ایسی علامات اس زمانے میں پہلے تالی بھی بجتی تھی اور وہ سبحان جو بھی. اب یہ چیزیں ہونے لگی تو ابو بکر صدیق جو بڑے ایک عجیب عالم میں نماز پڑھایا کرتے تھے بڑے مگن ہو کر, جب شور بلند ہوا انہوں نے اپنے پیر جو تھے وہ پیچھے کھینچ لیے مسلح سے, مسلح چھوڑ کے پیچھے آ گئے صفوں میں. آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں, صحابہ نیتیں توڑنے کے لیے تیار ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, سینے کعبے کی طرف ہیں, منہ روزہ ہے, منہ حضور کی طرف ہے, چہرہ حضور کی طرف ہے. دیکھ رہے تھے جبھی تو بیان کر رہے ہیں ساری باتیں. اب ایسے عالم میں ابو بکر صدیق کو دیکھا گیا, وہ پیچھے ہٹ گئے, وہ اپنا مسلح صدر حدیث کے الفاظ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں یہ فرمایا کہ اپنی نمازوں کو مکمل کرو, یہ کہہ کے آپ نے پردہ گرا دیا اور اسی دن آپ کا انتقال ہوا. اسی دن آپ نے پردہ گرا.
دیکھیے اپنی نمازوں کو مکمل کرو, آپ نے اشارہ کیا ورنہ اپنی نمازوں میں. تو حضرت ابوبکر, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حدیث سے بہت ہے, بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی, بارہ سو کے موضوع ہمارا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی کے باوجود اگر کسی کو مسلے پہ کھڑا کیا ہے تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک. تو یہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ مرتبہ مقام الحمدللہ. اس کے بعد یہ آپ سن چکے ہیں کہ جو جن حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانے کے بعد جن حالات سے صحابہ گزرے, اسلام گزرا, وہاں پر استقامت اگر ہمیں نظر آ رہی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی استقامت نظر آتی ہے. بہر وقت میرے پاس کم ہے, میں ایک دوسرے موضوع پر صرف دو یا تین منٹ بات کرنا چاہوں گا. یہ عنوان اتنا وسیع ہے, اس پر الحمدللہ اتنی کثیر احادیث ہے کہ ہم جیسا عاجز شخص اور کیا کسی کے سامنے بیان کر سکتا ہے, اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی کسی کے سامنے کیا فضیلت بیان کر سکتے ہیں. دوسرا میرا موضوع یہ ہے جو اس وقت بڑا چل رہا ہے, وہ ہے جناب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ایک روایت بیان کی گئی, اور اس میں کہا گیا کہ آپ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھائی, اور وہ بڑی ٹی وی پر بھی آئی, لوگوں نے دیکھی سنی, دیواروں پہ بھی اس کی چاکنگ موجود ہے, جگہ جگہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر سار احمد کے حوالے سے. تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں فضائل صحابہ اگر آپ احادیث مبارکہ میں ان ابواب کو جا کر پڑھیں جہاں پہ فضیلت صحابہ بیان ہوئی, قطع نظر اس کے کہ کسی کی جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی میں نے شان بیان کی, اسی طرح حضرت عمر فاروق کی شان بیان ہے, بعض کثیر احادیث ایسی ہیں جس میں مطلق صحابہ کی بات کی گئی, کسی کا نام بھی لیا گیا. تو اگر ان حدیثوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں ان حدیثوں کے خلاصے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ان حدیثوں میں آنے والی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس سے معلوم ہوگا. مثال کے طور پر ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب تم میرے صحابہ کے متعلق گفتگو کرو تو اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو. ایک حدیث میں آیا کہ میرے صحابہ سے متعلق بات کرتے ہوئے بہت عقل و ہوش سے میرے صحابہ کے متعلق گفتگو کرو. بعض احادیث میں آیا کہ میرے صحابہ کے ساتھ عزت سے پیش آؤ میری وجہ سے, محبت کرو میری وجہ سے. بعض احادیث میں آیا جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. الفرض یہ کہ یہ احادیث ہمیں کثرت سے, ایک اور حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے متعلق جب بھی گفتگو کرو ان کی شان بیان کرو, ان کا مرتبہ بیان کرو, ان کے منافق بیان کرو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ صحابہ کی قدر و منزلت بیان کرنے کی ضرورت ہے, ان کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی ضرورت ہے, ان لوگوں نے جو قربانیاں, جو اسلام کے لیے سعی و کوشش کی, جو کچھ اللہ اس کے رسول کے راستے میں اچھاور کیا, یہ اتنا بلند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا دیا ہوا ایک کھجور کا ٹکڑا اور کوئی شخص ان کے بعد کوئی پہاڑ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے کھجور کے پہاڑ کے کھجور کے برابر نہیں ہو سکتا وہ پہاڑ, ایسی قدر و منزلت صحابہ کی. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب صحابہ کے متعلق گفتگو ہو تو علم عالم ہونے کا تقاضا یہ ہے, علم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ زبانوں کو قابو میں رکھ کے گفتگو کی جائے, زبانوں کو ایک ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے صحابہ کی عزت, صحابہ کی حرمت, صحابہ کا تقدس, صحابہ کے فضائل و مناقب ایک عام آدمی کے سامنے اس طرح سے پیش ہوں کہ وہ ان کی قدر و منزلت کرنا چھوڑ دے, وہ ان کا ادب و احترام کرنا چھوڑ دے, وہ ان کا نام لینا چھوڑ دے کہ یہ بھی ایسی حرکتیں کر. آپ مجھے بتائیے کہ اگر صحابہ کی زندگیوں کو مشکوک کر دیا جائے, صحابہ کے کردار کو مشکوک کر دیا جائے, صحابہ کے کام کو مشکوک کر دیا جائے, تو میں اور آپ تو صحابہ کے ماننے والے اہل سنت والجماعت کا مطلب ہی ہے کہ جس نے نبی کی پیروی کی جماعت کی پیروی کی, جماعت سے مراد صحابہ ہے. یہ دین آج مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے, کس نے پہنچایا ہے؟ اس دین کی جزیات, اس دین کے تمام معاملات آج مجھ تک اور آپ تک پہنچے یہ کون پہنچانے والا ہے؟
اگر انہی ہستیوں کو اس طرح سے ایک لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو سارا کا سارا علم مشکوک ہو جائے گا، سارا کا سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ حدیثوں سے تاکہ آپ کو آگاہی ہو، آپ بھی ماشاءاللہ اہل علم ہیں، آپ کتابیں پڑھتے ہیں، آپ کی نظر سے ایسی کئی روایات گزری ہوں گی جس میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے یہ کہا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈانٹ کے یا کسی طرح سے خاموش کروا دیا یا آپ ناراض ہوئے۔ یاد رکھیں کہ جو ایک شخص کا لفظ ہوتا ہے وہاں صحابی کا نام ہوتا ہے۔ حدیثیں کبھی ایسے بیان نہیں ہوئی کہ ایک شخص آیا، حدیثوں کے الفاظ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان افضل سے نکلے ہیں وہی لفظ من عن بالکل اسی طرح سے صحابی نے بیان کیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لفظ کی پاسداری میں اتنا خیال اور جو شخص آیا اس کا نامی معلوم نہیں کہ کون آیا؟ یہ احتیاط تھی، یہ صحابہ کا ادب و احترام تھا، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس میں وہ نام نہیں لیا کرتے تھے۔ بڑے ادب سے ایک مسلمان نے یہ کر دیا، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں ہی آیا، آپ کا علم اتنا بلند ہو گیا، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حضرت علی کا نام لے کر آپ اپنے ان کی کون سی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ میرا اتنا مطالعہ ہے کسی کو معلوم نہیں کہ وہاں پر ایک شخص علی موجود تھا؟ یاد رکھیں خارجیوں کی زندگی رہی، یہ دو فرقے گزرے خارجی اور رافضی، ہمیشہ خارجیوں کی تحریروں میں ہمیشہ اہل بیت کی نفرت نظر آئے گی اور رافضیوں کی تحریر میں ہمیشہ صحابہ کی نفرت نظر آئے گی۔ ان دونوں کی تحریروں میں جہاں اہل بیت کی نفرت نظر آئے وہاں پر خارجی موجود ہے، جہاں پر صحابہ کی نفرت نظر آئے وہاں پر رافضی موجود ہے۔ ہمیں اہل سنت والجماعت کا ایک بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ وہ عزتوں کو حرمتوں کو پامال نہیں کرتا، ان کی عظمتوں کا چراغ ہاتھ میں لیے آگے بڑھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم نے صحابہ کی عزت حرمت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے کردار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ نے جو لازوال قربانی اسلام کے لیے دیے پروردگار عالم اس کا بہتر اجر انہیں عطا فرمائے گا، اور ہم سب صحابہ کرام کے ساتھ ہی اپنا حشر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر صحابہ کے ساتھ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔